یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وأصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 159 اور 160 ہے، یقیناً وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں چھپاتے ہیں وہ واضح دلائل اور وہ ہدایت کہ جو ہم نے کتاب میں نازل کی ہے، بعد اس کے کہ ہم نے اسے کتاب میں یعنی قرآن میں بیان کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں اور جو خرابی کر چکے ہیں اس کی اصلاح کریں اور جو کچھ چھپایا تھا اسے کھول کر بیان کریں. اگر ایسا کریں گے فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو میں ان کی توبہ قبول کروں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اور یہ جو خداوند عالم تواب فرماتا ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں تو بہت قبول کرنا چاہتا ہوں، تم نہیں آتے. ان آیات سے مربوط عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. آج 40 کا دن تھا گزر گیا، خدا رب العالم نے جو توفیقات دی آپ کو ماہ محرم میں، ماہ سفر میں، مظلوم کربلا کے صدقے میں، مظلوم کربلا کی خواہر مظلومہ کے صدقے میں خدا رب العالم ہم سب کی، آپ کی، ہماری دنیاوی اور اخروی مشکلات کو حل فرمائے. اور جیسے انہوں نے دین دکھانا چاہا ہے بالکل صاف صاف بغیر کسی ملاوٹ کے، ملاوٹ کرنے والوں کی چال کو ناکام بنا دیا. جس طرح انہوں نے دین دکھانا چاہا ہے اسے بچایا ہے اور اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. خداوند عالم دین کو اسی طرح دیکھنے کی اور اسی دین کو قبول کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، حق اور باطل میں فرق کرنے کی ہم سب کو صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد والے. آپ توجہ فرمائیں, آج کے دن خداوند عالم توفیق دے کے ایک بات بالکل واضح طور پر ہم اپنے ذہنوں میں یعنی بٹھا لیں, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بامعرفت محرم اس کا ہے جو اپنے امام کے جانے سے پہلے پہلے ان کی بیعت کر لے. ورنہ امام کی زیارت, زیارت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ملاقات, ایسی ملاقات جس میں انسان کسی کے پاس جاتا ہے, اس کو دیکھتا ہے. ہر زیارت زیارت نہیں کہلاتی. بعض اوقات وہی دیکھنا اور چند جملے سننا ایسا بن جاتا ہے کہ انسان جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت میں پہنچ جاتا ہے, اور بعض دفعہ ساتھ میں ایک دوسرا وہی بات سن رہا بھی ہے اور اسی چہرے کی زیارت بھی کر رہا ہے لیکن جہنم میں پہنچ جاتا ہے. میدان کربلا اس کا واضح نہیں ہے. آپ کی خدمت میں انہی آیات سے مربوط, اللہ کی کتاب کی آیات آپس میں بہت مربوط ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے ہمارا, ہماری عقلیں کیسے کام کرتی ہیں, ہماری عقلیں ٹریک سے اترتی کب ہیں, ہم کیوں گمراہ ہوتے ہیں, یہ اللہ کو بہت اچھا پتہ, چونکہ سارے قانون بنانے والا وہی ہے, ہمارے سارے پرزے بنانے والا, ہمارا ہارڈ ویئر, ہمارا سافٹ ویئر کیا ہو تو وائرس نہیں لگ سکتا, اور اگر وہ نہ ہو تو پھر وائرس لگ جائے گا اس میں. اور وائرس کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضیاں شروع کر دیتا ہے, چوریاں شروع کر دیتا ہے, نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو ہم ہیں, ہمارا کمپیوٹر, اس کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہے, اور اس کا سافٹ ویئر بھی اللہ نے بنایا ہے. تو سب سے بہتر اس کو سمجھنے کے لیے جو کتاب ہے وہ کون سی ہوگی؟ جو اسی کی کتاب ہو, اسی کی بات ہو جس نے ہمیں بنایا ہے. تو اس نے اپنی کتاب میں ہمارے جتنے رنگ ہیں, ہم کتنے رنگ بدل سکتے ہیں, رنگ سے مراد اندرونی رنگ ہے, باہر والا رنگ مراد نہیں ہے کہ کریم لگا کے جو بدلا جاتا ہے, چہرے کو سفید کر لیا جاتا ہے, یا مثلا وہ رنگ مراد نہیں ہے, اندرونی رنگ. وہ انسان کیسے بدلتا ہے, کیا اسباب ہوتے ہیں, یہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو بڑی اچھی طرح کھول کے بیان کیا. آپ کے سامنے میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا, آپ ایک سوال پڑھیے محمد والے. تین آیات ہیں سورہ یونس کی. آپ اس میں قرآن کا انداز دیکھیے گا اور دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں کتنے بڑے مرض کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 42, 43 اور 44, انداز دیکھیے. خطاب ہے رسول اللہ سے, فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, اے رسول یہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو بڑے غور سے آپ کو سنتا ہے. ایک لفظ عربی کا یسمعون یعنی سنتے ہیں, ایک ہے یستمعون، اس کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا. اب اس بات کو سمجھیے گا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے غور سے آپ کو کان لگا کر سنتے ہیں. اگلے حصے میں کیا فرمایا، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ اور کر رہے ہیں، پہلے اللہ کیا فرما رہے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں، یعنی کان ہیں ان کے، سمجھیے گا بات کو، بڑے غور سے سنتے ہیں. بہرا بھلا کان لگا، بہرا جو بالکل فارغ ہو، جس کو آواز نہیں آتی، وہ کبھی یوں کرتا ہے، پتہ ہے مجھے آواز آ رہی نہیں، کان اکھاڑ کے بھی وہ ہماری منہ کے پاس لے تب بھی اس کو آواز نہیں آئی، بالکل بہرا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہرے نہیں ہیں، یہ بہرے نہیں. اور قرآن کیا فرما رہا ہے، بڑے غور سے آپ کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں. دیکھیے، سمجھیے گا اس بات کو کہ اس کائنات کا بہترین ہادی اس کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے، اے رسول کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی مسئلہ ایسا ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کی بات سن بھی رہے ہیں لیکن گویا بہرے ہیں. اگلی آیت دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی نظریں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یَنْظُرُ نظر سے، یعنی آپ کو دیکھ رہے، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. فرمایا أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو اے رسول کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، کان سن رہے ہیں لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اے رسول آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں رسول اللہ کو اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ اے رسول آپ اندھوں کو نہیں دکھا سکتے رسول. کیا فرق ہے، کان ہیں لیکن بہرے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن اندھے ہیں. میدان کربلا میں بھی ہوئی، میدان کربلا میں یوں مد مقابل آ کر کھڑے ہیں لشکر میں، امام حسین کو دیکھ رہے ہیں لیکن اندھے ہیں، امام کو دیکھ رہے ہیں لیکن اندھے. یہ قرآن کہنا چاہتے ہیں، اندھے کیوں ہیں؟ امام حسین تو ایسے تھے کہ جن کو دیکھتے ہی جان و مال فدا کر دیتے، قدموں میں ڈال دیتے امام کو، لیکن برعکس. اسی طرح امام خطاب فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں لیکن بہرے ہیں، غور سے سن رہے ہیں لیکن بہرے ہیں. یعنی جو سن کے اثر نہیں لیتا اسے قرآن کہتا ہے یہ بہرا ہے، جو دیکھ کے بات کو، جو دیکھ کر اثر ہونا چاہیے اس اثر کو نہیں لیتا، قرآن کہتا ہے یہ اندھا ہے. میدان کربلا میں وہ لوگ کہ جو جن کی وجہ سے امام شہید ہوئے ہیں، یہ دو قسم کے، ایک وہ ہیں جن کو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، وہ ہے کہ جو امام کو، امام سے جنگ کرنے کے لیے میدان کربلا میں کھڑے تھے، امام کے سامنے آگے کھڑے تھے، مجرم ہیں. لیکن اس طبقے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جن کو امام بلاتے رہے وہ گھروں میں بیٹھ گئے، جن کو امام بلاتے رہے میرے ساتھ آؤ، میں کل صبح جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، اور جو میرے ساتھ نہیں آئے گا، مراد یہ تھی کہ جو جان بوجھ کے کوئی تعویل کر کے، کوئی بہانہ بنا کے جو میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اگرچہ ڈائریکٹلی انہوں نے قتل کیا امام کو جو میدان کربلا میں آئے کھڑے تھے، لیکن اس قتل کے واقع ہونے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اگر آ جاتے تو امام شہید نہ ہوتے، جو اگر آ جاتے تو امام شہید نہ ہوتے. بہرحال نہیں آئے. کیوں نہیں آئے وہ میں کہا کرتا ہوں. میں اور آج اگر آپ زیارت کے لیے جائیں, ہم مثلا عراق جائیں, کربلا جائیں, ہم جو کہتے ہیں میں زیارت کر کے آ رہا ہوں, کیا دیکھتے ہیں ہم وہاں پہ جا کر؟ روزہ, زری, یا موقع ملے تو مثلا وہ جو اصل نیچے قبر ہے مثلا وہ جا کے ہم دیکھ آئیں. امام کا چہرہ تو نہیں دیکھتے نا وہاں پہ, لوہا دیکھتے ہیں, پتھر دیکھتے ہیں, دیواریں دیکھتے ہیں. اسے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ زیارت. وہ جو روایات ہیں کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے, وہ جو امام حسین کے غم میں ایک آنسو بہا دے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. یہ حق ہے, لیکن کچھ سمجھنے کے بعد حق. وہ چیز جو چاہیے امام کی زیارت کے وقت, اگر وہ نہ ہو تو روزہ دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, خود امام کو دیکھنا بھی فائدہ نہیں دیتا. روزے کی زیارت زیادہ مقام رکھتی ہے یا خود امام کے چہرے اقدس کی زیارت؟ بتائیے. آج ہم مثلا فرض کریں مدینہ منورہ جائیں, رسول اللہ کا روزہ دیکھیں باہر کھڑے ہو کے, اندر جا کے ذریعہ مبارک دیکھیں, یا مثلا ہمیں قبر رسول اللہ تک جانے کا موقع مل جائے اس کو دیکھیں, وہ زیادہ افضل ہے یا خود رسول اللہ کا چہرہ اس کی زیارت کرنا؟ وہ افضل ہے نا. چہرہ تو ابو جہل بھی دیکھتا تھا. پھر جس نے بغیر کسی قید و شرط کے, یہ خرابی ہوتی ہے, یہ کتمان ہے جو ہے نا, جو لوگ چھپا لیتے ہیں. کیونکہ جب حق کو پورا پورا بیان نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کے ٹریک سے اترنے کا اندیشہ. پورا ایسا نہیں کہ بس اس طرح بیان کیا جائے کہ سب خوش ہو جائیں اور اس خوش ہونے کے بعد ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کی جرات پیدا ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں. اگر ہم کہیں جس نے بھی امام حسین کی زیارت کی بخشا گیا, تو پھر لشکر ابن سعد کو بھی بخشا جانا چاہیے. چونکہ آپ تو روزے کی زیارت کے بارے میں حدیث پڑھ رہے ہیں, وہ تو کس کے بارے میں ہے؟ وہ لوگ تو امام کا چہرہ دیکھ رہے تھے, ان کے بارے میں سمجھنا ہے. چلے وہ تو ڈائریکٹ قتل کرنے آ گئے تھے. جن کو امام سمجھا رہے تھے میرے ساتھ ہو میرے ساتھ ہو, امام کی زیارت کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ اب ان کو زیارت کتنا ثواب ملے گا؟ نہیں جا رہے, سوچیں. لہذا ایک قید بتائی گئی کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی ان کی معرفت کے ساتھ اس پر جنت واجب ہے. امام کی معرفت کیا ہے؟ پتا ہو میرا امام کون ہے, کن صفات کا مالک ہے, پتا ہو میرا امام کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا تھا کربلا میں, کیوں آئے تھے کربلا میں. اس سے ڈسکنیکٹڈ نہ ہو, وہ پھر بے معرفتی ہو جائے. میں یہاں سے کربلا جاؤں, میں پیدل مثلا چلوں نجف سے کربلا جاؤں, امام کے بابا کے پاس جاؤں, امام کے پاس جاؤں, حضرت عباس کے پاس جاؤں, سب جگہ پہ جاؤں, سوچوں بھی نہ یہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں. تو ہمارا دوست بھی اگر وقت پر مثلا ہم کو ہمیں کچھ چاہیے ہو اور وہ ہمیں لفٹ نہ کرائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یار تو بڑا بے معرفت ہے. بڑا بے معرفت یعنی کیا؟ جو دوستی کا حق تھا تو نے تو ادا نہیں کیا. اچھے ٹائم میں سارے دوست ہوتے ہیں, برے ٹائم میں تو مثلا تو نے اپنا فون بھی بند کر لیا کہ میں میری کال آئی تو نے اس کے بعد فون ہی بند کر لیا. امام کی آواز کو سنیے, لیکن ان کی طرح نہیں جنہیں قرآن کہتا ہے سنتے ہیں لیکن بہرے ہیں, دیکھتے ہیں لیکن اندھے. سنتے ہیں لیکن بہرے. رسول اللہ کو سنتے تھے لیکن بہرے رہے, رسول اللہ کو دیکھتے تھے لیکن بہرے رہے. کیوں؟ دنیا. آپ اگر غور کریں کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو امام حسین کو خط لکھ رہے ہیں، خط انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے نہیں لکھے تھے، یاد رکھیے گا، جب خط لکھے تھے تو اسی نیت سے لکھے تھے کہ ساتھ دیں گے۔ خط لکھتے وقت انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ جن ہاتھوں سے خط لکھ رہے ہیں انہی ہاتھوں سے حسین کو نیزے ماریں گے، بالکل نہیں معلوم تھا ان کو۔ لیکن جو مرض ان کے اندر رچ بس گیا تھا دنیا سے محبت کا، جب وہ دنیا خطرے میں پڑی ابن زیاد کی دھمکی سے، حسین کو مارنے پر تیار ہو، جناب مسلم ابن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آج میں نے آپ سے عرض کروں، اربعین کا دن گزرا ہے، آج بڑے غم کا دن ہے، اس کی طرف بھی میں انشاءاللہ آؤں گا، لیکن آج امام حسین کی اس فرش عزا سے یہ بات لے کر جائیں، چیک کریں ہم اپنے آپ کہ میں، اگر مجھ تک میرے امام کی بات پہنچتی ہے، میں بہرا تو نہیں ہوں۔ بہرا کیسے؟ یعنی میں سنتا ہوں کہ میرے امام نے یہ فرمایا ہے، لیکن مجھ پہ اثر کوئی نہیں ہوتا، میں یہاں سے نکل کر فرش عزا سے ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسا میں فرش عزا پہ آنے سے پہلے تھا، کوئی میری زندگی میں فرق نہیں پڑتا۔ تو جس کو حسین نہ بدل سکے اسے کون بدلے گا؟ جس کے دل کی سخت زمین کو نام حسین نام بی بی زینب یہ نرم نہ کر سکے، جس کے دل کو امام حسین کی کم سن بیٹی کے بندے ہوئے ہاتھوں کا ذکر جس کے دل کو نرم نہ کر سکے، اسے کیا چیز نرم کرے؟ یہاں سے یہ نیاز لے کر جائیں۔ ایک نیاز ہوتی ہے جو بدن کو فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر روز مجلس کے بعد نیاز ہوتی ہے، وہ نیاز بھی لے کر جائیں جو حقیقت میں امام حسین دینا چاہتے ہیں، جو قلوب کو زندہ کرتی ہے، جو مردے زندہ کرتی ہے۔ قرآن مردے بھی کہتا ہے، قرآن اپنے رسول سے خطاب کر کے فرماتا ہے، اے رسول وما انت بمسمع من فی القبور، اے رسول آپ جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کو نہیں سنا سکتے اپنی بات۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے، اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ قبرستان میں جا کر قبروں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ نے منع فرمایا کہ قبروں والے نہیں سنو، یہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے قرآن کو قبروں کے ساتھ فکس کر دیا ہے، قرآن زندوں کے لیے۔ ہاں، جو قلب مردہ ہو چکا ہے، اس قلب کے، جس کے سینے میں وہ قلب ہے جو مردہ ہو گیا، اس بندے کو بھی اللہ مردہ ہی سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، رسول جو لوگ اس دنیا کی خواہشات کے ڈھیر میں ڈھیر بنا بنا کر اسی کی قبر بنا کر اس کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، آپ کی آواز کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ سورہ نجم ہے قرآن کی، وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے رسول فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے رسول آپ رخ پھیر لیجئے اس سے جو ہماری یاد سے رخ پھیرے ہوئے ہے، اور اس ہماری یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی باتوں سے کون رخ پھیرے ہوئے؟ سبب مرض کیا اس کا؟ میں نے کہا نا، اللہ کھول کے بتاتا ہے کیوں تم گمراہ ہوتے ہو۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، کائنات کا سب سے بہترین ہادی، ہدایت کرنے والا، سب سے زیادہ دل سوز، سب سے زیادہ درد رکھنے والا، سب سے زیادہ انسانوں کی نجات کے لیے تڑپنے والا، اگرچہ وہ تانے دے رہے ہوں، اگرچہ وہ مار رہے ہوں پتھروں سے، ان کی ہدایت کے لیے بھی تڑپنے والا، اللہ کا سب سے بہترین ہادی، اس سے کہا جا رہا ہے، رسول آپ کی بات کا اس پہ اثر نہیں ہوگا، اپنا ٹائم ضائع نہ کیجیے، رخ پھیر لیجیے۔ کون سا مرض ہے یہ؟ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے رسول کنارہ کشی کیجئے، پشت کر لیجئے اس کی طرف سے جو میرے ذکر سے، جو میرے قرآن سے، جو میری یاد سے پشت کیے ہوئے، اس کا جی نہیں چاہتا ادھر منہ کرنے کا۔ کیوں؟ مرض کیا ہے؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وجہ یہ کہ اس کا ارادہ اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے یہ کہ مجھے دنیا ملے۔ اس کا سارا ہم و غم کیا ہے؟ دنیا۔ کون سی دنیا کی؟ قرآن مذمت کرتا ہے حلال نعمتیں تو اللہ کہتا ہے کہ بنائی کس لیے؟ اس لیے کہ تم استفادہ کرو. یہ وہ دنیا ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے. یہ وہ دنیا ہے جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا کسی اور کو دھوکہ دینا علی کو دھوکہ مت دے، کیونکہ علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے جس کے بعد اب رجوع بھی ممکن نہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سامنے دلہن بنا کر سجا کر پیش کیا گیا دنیا کو، بڑی خوبصورت عورت کی شکل میں. حضرت عیسیٰ نے سوال کیا تو کون ہے؟ کہتی ہے میں دنیا ہوں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تو دلہن بنی ہوئی ہے؟ کہتی میں شادی کرنے والی. تو کہا کہ کتنی، یعنی کون سی شادی ہے تیری، کتنی شادیاں تو نے پہلے کی ہیں؟ کہتی ہے بے شمار کی ہیں، یاد ہی نہیں، اب ایک نہیں کر رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو تیرے پچھلے شوہر کدھر ہیں؟ جو تیرے پچھلے عاشق تھے، جو تیرے پچھلے شوہر تھے، جو مرتے تھے تجھ پر، کدھر ہیں؟ کہتی ہے سب کو میں نے قتل کر دیا، اپنے سب عاشقوں کو دنیا کہتی ہے میں نے قتل کر، اپنے پیچھے لگایا، پیچھے لگایا، گڑے میں پھینک دیا، قتل کر دیا. حضرت عیسیٰ نے تعجب سے فرمایا کہ تو جو اب ان سب کا قتل تیرے ہاتھوں دیکھنے کے بعد اب کون احمق ہے جو پھر تیرا عاشق ہے؟ اب پھر کون ہے جو تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا اتنے شوہروں کا انجام دیکھنے کے بعد؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا الیوم ننساکم. قیامت کا دن بڑا عجیب ہے، جو بچ گئے ان کے لیے لہم ما یشاؤون فیہا، اب انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں اللہ کہے کہ ان کے لیے وہاں پر جنت میں ہے جو وہ چاہیں. اچھا آپ کہ یہ چاہیں، یہ چاہیں، یہ چاہیں، یہ چاہیں، جتنی آپ کی سوچ ہے، جتنی آپ جتنے مطالبے ہیں، جتنی چاہتے ہیں، جتنی خواہشات ہیں، سب آپ کر کے تھک جائیں گے، خدا کی طرف سے آواز آئے گی وَلَدَيْنَا مَزِيد، ہمارے پاس اس سے علاوہ اور بھی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو پس دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، کہ دنیا کی دولت تمہیں دھوکہ نہ دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ غرور یعنی شیطان، وہ بڑا دھوکے دینے والا، وہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کرو، تم بھی بندوقیں تان کے رکھو، تم بھی دشمن بناؤ اس کو، دشمن بناؤ، دوستوں والا کیوں کرتے ہو؟ جو کان میں پھونکتا ہے وہ کرنے لگے. ایک طرف تمہیں سمجھانے والا اللہ کا رسول ہے، جب اس کی بات سنتے ہو کہتے ہو سبحان اللہ، مانتے نہیں ہو. اس کی بات جب سنتے ہو اس وقت تیرے پہ اللہ کی لعنت ہو ابلیس، لیکن مانتے اس کی ہو، یہ کیا بات ہے؟ کوئی مکس اپ ہو گیا. جسے سبحان اللہ کہہ رہے ہو اسی کی مانو، اور جس پہ لعنت کر رہے ہو اس سے دشمنی کرو کہ تیری بات نہیں سنیں گے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وہ اپنی حزب کو، اپنے گروپ کو، اپنی پارٹی کو شیطان دعوت دیتا ہے تاکہ آئیں اور اصحاب جہنم میں شامل ہو جائیں. وہاں ایک بہت بڑی پارٹی انتظار کر رہے ہیں. اور قرآن مجید کی یعنی کتنی آیات ابھی ذہن میں آ رہی ہیں کہ ایک گروپ جائے گا وہاں پر، جو گروپ پہلے سے موجود ہوگا، دنیا میں بڑے پکے یار تھے، دنیا میں یاریاں تھیں، محفلیں تھیں، ناچ گانے تھے، مستیاں تھیں. جب ایک گروپ جائے گا جہنم میں، پہلے والا گروپ ہوگا، تو یہ ان کو دیکھتے ہی لعنت کریں گے ان کو، جو دنیا میں بڑے یار تھے وہاں پہ لعنت کریں گے کہ بدبختو تمہاری وجہ سے تم مجھے لے کے گئے تھے وہاں پہ، تو نے پھنسایا، تو نے خراب کر دیا. اور قرآن کے لفظ دیکھیے، قرآن فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ایک دوسرے سے یہ جہنمی باتیں کریں گے، اور ایک لوگ دوسرے کہے گا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ، یار تم تو بڑے چلاک تھے، بڑے مخلص بن کے آتے تھے جب بھی آتے تھے، کہ تجھے ایسی بات بتاتا ہوں کہ تیرا کام سیٹ ہو جائے گا. مخلص بن کے, بڑے مخلص بن کے سمجھاتے تھے, لیکن پہنچا تم نے جہنم میں دیا. وہ جو دوسرے ہوں گے جن کو یہ کہہ رہا ہوگا مخلص بن کے آتے تو اور خراب کیا, وہ جواب کیا دے گا؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین, بات یہ نہیں ہے, تمہیں ہماری باتیں اچھی کیوں لگتی تھی؟ اس لیے کہ تم خود بے ایمان تھے, تمہیں بھی مزہ آتا تھا, تمہیں بھی مزہ آتا تھا ہماری محفلوں میں بیٹھ کر. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین, ہمیں تم پر کوئی اختیار نہیں تھا, ہم تمہیں گن پوائنٹ پہ تھوڑے گناہ کراتے تھے, تم خود سرکش تھے. تو سرکش سرکشوں میں بیٹھ کے ان کو مزہ آتا. وما کان لنا علیکم من سلطان, ہمیں کوئی پاور نہیں تھی تمہارے اوپر, بل کنتم قوم طاغین فحق علینا قول ربنا. تو تمہیں پتہ ہے نا, قرآن کی بات سنتے تھے, رسول اللہ کی بات سنتے تھے کہ جو یہ کام کرے گا جہنم ہے, وہ بات اللہ کی ہمارے بارے میں حق ہو گئی, وقوع پذیر ہو گئی, واقع ہو گئی. فحق علینا قول ربنا, ہمارے رب کا قول جو اس نے کہا تھا وہ آج حق ہو گیا. اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جو اس نے کہا تھا اس نے پورا کر دیا. فحق علینا قول ربنا انا کنا طاغین, ہم سب سرکش تھے, سارے ہم یہاں پر اکٹھے. یہ جو تصویر ہے, یہ قرآن نے کئی جگہوں پر اس کی منظر کشی کی ہے. جو آ کر یہ کہے کہ یہ قرآن کی آیات ٹھیک ہے لیکن کیونکہ تم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے, تمہارے بارے میں نہیں ہے, تمہارے بارے میں نہیں ہے. اگر قرآن کا خطاب مومنوں کے ساتھ ہے اور مومنوں کو قرآن سیدھے ٹریک پہ رکھنا چاہتا ہے, تو پھر جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ دوسرے تو نہیں ہے, ہم مومن ہیں, سب سے پہلے اس کے ساتھ خطاب ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے کہ کیوں انہوں نے رسول پاک کے زمانے میں جو لوگ تھے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے, انہوں نے جو بھی خرابیاں کی وہ ان کی معاف ہے. یہ وہی منطق ہے. کیوں معاف ہے؟ کیونکہ انہوں نے رسول پاک کو دیکھا تھا, وہ جماعت اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا. تو قیامت کے دن ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ایک تو آپ نے رسول پاک کے زمانے سے دور ہمیں پیدا کیا, ہمیں زیارت کا موقع نہیں ملا, ٹھیک ہے, اور دوسرا انہوں نے وہی کام کیا تو وہ معاف, اور ہم نے وہ کام کیا ہمیں آپ پکڑ رہے ہیں, یہ عدالت ہوگی؟ اگر اس زمانے کے کسی شخص نے جس نے رسول پاک سے دین کو سیکھا تھا, رسول اللہ کی باتیں سنی تھی, اس نے رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد بے ایمانی کی سیاست کی ہو, اس نے رشوتیں دی ہو, اس نے ناحق لوگوں کو قتل کروایا ہو, تو آج کا بے ایمان اور کرپٹ سیاستدان اللہ سے کہے گا, یا اللہ اگر اس کو معاف کر رہا ہے مجھے بھی معاف کر. جو تیرے رسول سے سیکھ کر خرابی کرتا ہے وہ زیادہ بڑا مجرم ہے. ہم نے تو 1400 سال کے بعد, ہم نے 1400 سال کے بعد تیرے رسول کی صرف باتیں سنی تھی. تو آج کی اگر اگر آپ بعض کرپٹ دین کے نام پر بعض سیاست کرتے آپ کو نظر آئے, کرپٹ لوگ, کہ میں ابھی نام نہیں لیتا کام خراب نہ ہو جائے, اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. ان کی جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ جب بزرگوں نے اتنے زیادہ گھپلے کیے وہ معاف ہیں, تو ہم بھی قیامت کے دن انہی کا دامن پکڑ کے نکل جائیں گے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس دن لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ مشہور کریں گے. تو بے ایمان سیاستدانوں کا امام بھی بے ایمان سیاستدان ہونا چاہیے. تو جب ان کو بتا دیا گیا کہ ادھر کے تو بخشے گئے سارے, تو پھر آپ یہ کہے گا کہ اس کا مطلب جتنے بے ایمان سیاستدان ہیں سارے بخشے گئے. اور آپ کو پتا ہے کرپٹ بندے کو ایک اچھا سا بہانہ چاہیے اپنی کرپشن جاری رکھنے کا. کسی کرپٹ کو یہ بہانہ مل جائے کہ اگر تو سارا سال کرپشن کر, آرام خوری کر, اینڈ پہ خمس نکال دے تو معاملہ صاف ہے تیرا, صاف, اللہ تعالیٰ اوبلائج ہو جائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا. یا کوئی بات نہیں, خمس کا حساب کرنا سخت ہے, تو سارا سال کرپشن کر, حرام خوری کر, اس کے بعد تو مثلا حرام کے پیسے سے تو مثلا عشرہ کروا دے, خمسہ کروا دے, اور نیاز ایسی ہو کہ لوگ انگلیاں چاٹتے ہیں, تو تیرے سارے معاف, تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ دھوکہ ہے. امام حسین کا ذکر جس کو غلط راستے سے صحیح راستے پہ بدلنے کا سبب ہی نہ بن سکے, اس کا مطلب اس کے دل کی زمین بہت سخت ہے. اس کے دل کی زمین بہت سخت ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے. قرآن کی آیات سے کوئی بندہ باہر نہیں ہے اس قانون سے. اللہ فرماتا ہے, یہ ایک اور آیت سن لیجئے اسی باب میں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 198 ہے. کیا فرماتا ہے خداوند عالم اپنے رسول سے, وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اے رسول اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں, اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے, لا يسمعوا, یہ نہیں سنیں گے. یہ نہ سننا کیا مراد ہے؟ آپ توجہ فرما لیں, قرآن میں جہاں جہاں بہرا آیا ہے نا, وہاں وہاں سمجھ سے بہرا مراد ہے, آواز سے بہرا مراد نہیں. خود قرآن کی ایک آیت اس کو واضح بھی کرتی ہے, فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار, اچھی طرح جان لو کہ یہ جو تمہارے چہرے پہ لگی ہے یہ اندھی نہیں ہوتی, وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, بلکہ وہ جو دل تمہارے سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ دنیا کی محبت وہاں بستی ہے, آرزوئیں وہاں جنم لیتی ہیں, تمنائیں وہاں جنم لیتی ہیں. اور پھر جب ہم دیکھتے ہو کہ اگر اللہ کی بات مان لی تو میری اس تمنا کا کیا بنے گا, تو پھر کہتے ہو اللہ کو ذرا کال ویٹنگ میں رکھ لیں, تھوڑا ویٹ کریں, جب ہم اپنی دنیا سے دل بھر لیں گے, اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے توبہ کر لیتا ہے. یعنی شیطان کی گارنٹی ہے کہ یہ دل بھرنے تک مرے گا نہیں, جب تک دل نہیں بھرتا مرے گا نہیں. یہ اس بات سے غافل ہے, چونکہ اللہ کی کتاب میں جو باتیں بتائی وہ اس نے نہیں جانی, اس بات سے غافل ہے کہ ہر گناہ تیرے دل کی زمین کو ہدایت کے بیج کے لیے بنجر کرتا جا رہا ہے, اور جو تُو نے بیج گناہ کا بویا ہے اس کی تکرار اس درخت کو اس پودے کو تناور درخت بناتی جا رہی ہے. ایک پودا جب اگتا ہے تو آپ اسے انگلی کے اشارے سے اکھاڑ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو پالتے جائیں پالتے جائیں پالتے جائیں اور ایک تناور درخت بن جائے, آپ کو کہے اس کو اکھاڑو, پتہ لگ جائے چیز صحیح نہیں ہے, اب اکھاڑنے کے لیے بھی اکیلا بندہ بھی نہیں ہے, اب کلہاڑوں سے اکھاڑنا پڑے گا, اور جب کلہاڑا لگتا ہے دل پہ تو تکلیف ہوتی ہے. لہذا اب کیا کروں, ادھر سے کسی دین غلط بتانے والے نے کہا کوئی نہیں اللہ غفور الرحیم معاف کر دے, چلو اسی طرح رہنے دو, اس درخت کو دو اور لگا لو, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. اگر یہ کمپرومائز ہوتے تو امام حسین یزید سے بھی کہتے کہ تو شراب پیتا رہے, تو یہ کام کرتا رہے, تو بدکاریاں کرتا رہے, اور تھوڑا سا تو حسین حسین کر, اپنے تخت پہ بیٹھ کے دن میں تین ٹائم تو نے نعرہ مارنا ہے, دن میں تین ٹائم تو نے حسین حسین کرنی ہے, تیری میں شفاعت کروں گا. لیکن امام نے سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. کس لیے؟ تاکہ جو حق اللہ نے اتارا ہے قیامت تک کے لیے ڈھونڈنے حق کے طلبگاروں کے لیے محفوظ ہو جائے. اوپر لوگ اپنے بد اعمالیوں کے پردے ڈال کر دین خالص دین اسلام پر اپنی بد اعمالیوں اور اپنی تاویلوں کے پردے ڈال کر اگر دین کا چہرہ بگاڑنا چاہیں تو حسین ہدایت کا چراغ بن کر صحیح دین کا راستہ دکھاتا رہے. یہ حسین, یہ حسین. توجہ فرمائیے, سورہ اعراف آیت نمبر 198. اب دیکھیں قرآن کی باتیں آپ کہیں سمجھ نہیں آتی, آتی کہ نہیں آتی؟ یہ جو میں نے آیات بیان کی ان کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی آپ باور کریں کہ اللہ سے بڑا خطیب کوئی نہیں اس کائنات میں, اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا, مثلا کچھ ٹائم میں نے لگایا ہوگا, مثلا پڑھا, بار بار تکرار کی, پڑھا پڑھا پڑھا, تو اب آپ کو بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ پڑھیں مجھ سے بھی زیادہ گہرائی میں سمجھ آئے, کیونکہ میرا اللہ جو یہاں بیٹھا ہے اس کا اللہ زیادہ نہیں ہے, جو نیچے بیٹھے ان کا اللہ کم نہیں ہے, اللہ سب کا ایک جیسے, جو جتنا اللہ کو چاہتا ہے اللہ اس کے اتنا قریب ہوتا ہے. اور جو اللہ کو چاہے ہی نہ, ٹھیک ہے, دامت عالم کہتا ہے کہ تیرے دل میں میرے طرف آنے کی خواہش نہیں ہے تو پھر مجھے بھی تیری خواہش نہیں. اور یہ قرآن بھی جو ہے نا جو فرمایا کہ اے رسول آپ بھی چاہیں تو ہدایت نہیں کر سکتے, یعنی آپ بھی چاہیں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ راستہ دکھا سکتے ہیں, آپ راستہ دکھا سکتے ہیں, آپ راستے پر چلا نہیں سکتے. اگر رسول اللہ کے اختیار میں ہوتا راستے پر چلانا تو مکہ اور مدینہ میں نہ کوئی کافر باقی بچتا نہ کوئی منافق. لیکن رسول اللہ کی اتنی زیادہ تڑپ کے باوجود, وہ تڑپ کے اللہ کو قرآن میں خود فرمانا پڑے, اے رسول اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. یعنی رسول اللہ اس حد تک تڑپ رکھتے ہیں کہ خدا فرما رہا ہے آپ اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. تو رسول پاک کی تو خواہش ہے نا کہ سب ایمان لائیں, لیکن لائے آپ کا کیا چیز آڑے تھے. وہی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایک ایسی دیوار ہے مضبوط, البتہ ہم نے خود مضبوط کی ہوتی ہے, ورنہ اگر آپ 50 سال وہ دیوار بنا چکے ہیں ایک توبہ کی مار ہے. 50 سال اگر آپ اس کو سیمنٹڈ کرتے رہیں اور اس میں کنکریٹ ڈالتے رہیں اور اس میں سریا بھرتے رہیں کہ اس میں سے میزائل بھی لگے تو رک جائے, اتنی مضبوط کر دی آپ نے خدا نخواستہ اللہ اور اپنے درمیان کی دیوار. خدا بند اللہ فرماتا ہے کچھ بھی نہ کر, ایک دفعہ توبہ کر جسے توبہ کہتے ہیں تو میں ساری دیواریں توڑ دوں اپنے اور تیرے دل میں جو تو نے اپنے گناہوں سے خود بنائی. جیسے مثلا کربلا میں حضرت حر, اب دیکھیے ایک جملہ, یعنی ایک لحاظ سے سب سے بڑے مجرم ہیں. کیوں؟ سب سے پہلے امام کے گھوڑے کی لگام پکڑی, آپ کہیں نہیں جا سکتے. امام نے کہا کہ مجھے جانے دو, نہیں جا سکتے, جسارت کی. لیکن دل میں ابھی وہ ختم اللہ والی, ختم اللہ والا قلوب والی سٹیج نہیں تھی, ابھی دل میں کوئی جگہ باقی تھی, دل میں زمینہ باقی تھا, اور حسین کے جملے نے, امام حسین کے جملے نے اسی جگہ پر وار کیا, اسی جگہ پر وار کیا. اور دیکھیں کتنی تھوڑی سی دیر میں, پھر جب جناب حر آئے امام کے خیمے میں, امام نے فرمایا کہ میرے مہمان ہو آؤ بیٹھو آپ کی خدمت کروں, فرمایا دیر ہو گئی ہے, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کے خیمے میں آؤں, جو میں نے گستاخی کی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میدان میں جا کر اس گستاخی کی توبہ کر. آپ توجہ فرما رہے ہیں, فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں لا يسمعون, نہیں سنتے. یہ نہیں سنتے سے مراد ہے سن رہے ہیں, امام حسین میدان کربلا میں نصیحتیں کر رہے ہیں, نصیحتیں کر رہے ہیں, کان سن رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے, نہیں سن رہے. وَتَرَاهُمْ, اور اے رسول آپ ان کو دیکھتے. دیکھیں قرآن مجید کی آیات اپلائی کیسے ہوتی ہیں, نازل رسول اللہ کے بارے میں ہوئی ہے لیکن علی بلا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, بات نہیں مان رہے, وہاں اپلائی ہو جائے گی. قیامت تک جو بھی کسی کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے, حق راستے کی طرف, اور وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس پہ اثر نہیں ہو رہا, اس پر یہ آیت اپلائی ہوتی جائے گی. شرط یہ ہے کہ بلانے والا اسی حق کی طرف بلا رہا ہو کوئی چینج کے بغیر, اور سننے والا اپنی دنیا نہ چھوڑ سکتا ہو. تو پھر دوسرے تبلیغ کرنے والے تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے, لوگوں کو رسول اللہ کی باتیں نہیں سمجھ آئیں, لوگوں کو امام حسین کی باتیں نہیں سمجھ آئی. فرمایا ان تدعوہم الی الہدا لا یسمعون, اے رسول اگر تو پکارے گا ان کو ہدایت کی طرف یہ نہیں سنیں گے. وتراہم, اور تو انہیں دیکھے گا, ینظرون الیک, یہ تیری طرف نگاہیں ڈالے ہوئے ہوں گے, اپنی نظروں سے ان کی نظریں آپ کے چہرے پر جمی ہوں گی, ینظرون الیک, تجھے دیکھ رہے ہوں گے. وہم لا یبصرون, لیکن گویا کہ بغیر بصیرت کے تجھے دیکھ رہے, دیکھ رہے ہیں لیکن تجھے نہیں دیکھ رہے. قرآن کے لفظ فرق ہے, ینظرون یبصرون, ینظرون یہ ظاہری نظر ہے, یبصرون بصیرت والی نظر ہے. یبصرون بصیرت والی نظر. بصیرت والی نظر کیا ہوتی ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ ہیرا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میری میں ینظرون ہوں لیکن یبصرون نہیں. میدان کربلا میں امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، ہدایت کی طرف امام بلا رہے ہیں، جو ہدایت کا چراغ ہے، اندھیرے سے نور کی طرف لانے کے لیے پکار رہا ہے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اے حسین آپ دیکھیں گے کہ یہ تجھے دیکھ رہے ہیں لیکن تجھے نہیں دیکھ. تیرے قتل کے بعد جو دنیا کا ان سے وعدہ کیا گیا، انہیں تیرے آر پار وہ دنیا نظر آ رہی. کچھ کو حسین میں جنت نظر آ رہی تھی اور کچھ کو حسین کو مار کے اپنی دنیا نظر آ رہی تھی. آنکھیں ویسی تھی، آنکھوں کا میکانزم دیکھنے کا وہی تھا، لیکن فرق کیا تھا؟ وہ دیوار نہیں توڑی جسے حب دنیا کہتے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. کچھ روایات، کچھ روایات انتخاب کی تھی، وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. جو اللہ کے نبی نے باتیں فرمائی اپنے نواسے امام حسین کے بارے میں، اور عرض کر دوں کہ یہ روایات ساری کی ساری جو آپ کے سامنے جتنی بھی پڑھ سکا میں، یہ کتب اہل سنت اور کتب معتبر اہل سنت ان کی روایات ہیں. اگر کسی کو مثلاً ان کا ایڈریس وغیرہ چاہیے ہو تو وہ انشاءاللہ آپ کو مل سکتا ہے. پہلی حدیث سنن ترمذی، یہ بھی صحاح ستہ جنہیں کہا جاتا ہے، چھ صحیح کتابیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک کتاب سنن ترمذی ہے. اس میں رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں، اسامہ ابن زید ابن حارثہ. زید ابن حارثہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے ہیں اور رسول اللہ کو خاص محبت تھی ان سے. اب بعد میں سے بات آ جاتی ہے، میں تذکرہ کر دوں. زید ابن حارثہ جناب خدیجہ کے غلام تھے. آپ کو پتہ غلام کہیں سے پکڑ کے لے آئے، اغوا کر کے بندہ آگے بیچ دیا، ایسا سسٹم تھا اس زمانے میں. تو جناب خدیجہ کے غلام تھے، جب شادی ہوئی رسول اللہ سے تو زید کو ہدیہ کر دیا بی بی خدیجہ نے رسول اللہ کو. تو کچھ عرصہ رسول پاک کے ساتھ جناب زید رہے، اور جب کچھ عرصہ گزرا تو زید کے والد انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے مکہ اپنے بیٹے کو، اور زید کو ملے، کہا میں تمہارا والد ہوں، تم فلان جگہ سے مثلاً تمہیں بہرحال جس طرح بھی اٹھا لیا گیا یا جو بھی ہوا. اور زید کے والد نے بتایا بیٹا میں اپنے قبیلے کا بڑا ہوں، سردار ہوں. ایک جس ظاہری طور پہ غلام رہا ہے وہ کتنا خوش ہوگا یہ سن کے کہ میں تو مجھے سرداری ملے گی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو زید نے کہا ان سے کہ رسول اللہ سے مثلا آپ بات کریں. تو باپ گیا رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ یہ زید میرا بیٹا ہے اور یہ قصہ ہے. تو اللہ کے نبی کو غلام بنانے کا شوق تو نہیں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا ہے، میری طرف سے آزاد ہے، آپ لے جائیں. اب باپ آیا بیٹے کے پاس، بیٹا جو ظاہری طور پر غلام کہلاتا ہے، باپ کون ہے؟ سردار ہے اپنے قبیلے کا. باپ کہتا ہے بیٹا خوشخبری، آپ کو آپ کے جو آقا ہیں انہوں نے اجازت دے دی، آپ آزاد ہیں، میرے ساتھ جا سکتے ہیں، آپ قبیلے کے اپنے قبیلے کے سردار ہیں. زید نے ایک جملہ بولا، کہا بابا میں نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس غلامی کی زندگی کو چھوڑو، سرداری کی زندگی تمہارے انتظار میں ہے. تو زید نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کی سرداری سے محمد مصطفیٰ کی غلامی مجھے زیادہ عزیز ہے. اب اس شاید یہ سمجھنا مشکل ہو، مثلا ہم ہو مثلا یا رسول اللہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ، آج کل کے دور میں جیسے ہوتا ہے انشاءاللہ ان ٹچ رہیں گے، فلان کریں گے، لیکن ادھر بندہ فوراً آرزویں آنا شروع ہو جاتی ہے، سر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، یہ ہوگا، جائیداد، زمینیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کسی کی لاٹری نکلا ہے. لیکن زید کو پتہ نہیں رسول اللہ نے کیسے پالا ہے، کیسے رکھا ہے اس غلام کو، کہ اپنے سردار باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرداری سے ان کی غلامی مجھے زیادہ عزیز ہے، میں آپ کے ساتھ، آپ کی اجازت ہے، آپ اجازت دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں. اس زید کا بیٹا ہے اسامہ ابن زید. اور یہ اسامہ کون ہے کہ جو رسول اللہ نے اپنے آخری وقت میں لشکر تیار کیا تھا، اس کا سپہ سالار بنایا تھا اسامہ کو، اور جو ذرا بڑے اپنے آپ کو قبیلوں کے سمجھتے تھے وہ اس لیے بھی ساتھ نہیں جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ غلام کا بیٹا ہے. حالانکہ رسول اللہ نے اسی واقعے کے بعد آزاد تو کر دیا تھا، فرمایا کہ جب زید ساتھ نہیں گیا اپنے بابا کے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، زید میرا بیٹا، میں نے آزاد کر، غلام تو نہیں رہا، آزاد ہو گیا، اب بھی نہیں جا رہا، زید میرا بیٹا. تو یہ منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ، ان کے بیٹے اسامہ. اسامہ کو لوگ قبول نہیں کر رہے تھے، اور بھی سو کالڈ مصلحتیں تھیں بیچ میں، لیکن بہانہ کیا بنا رہے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ہمیں غلام کو ہم پر سردار بنا دیا. تو بہرحال آگے چلیں. یہ زید نقل کرتے ہیں کہ یہ رسول پاک کو ان سے بھی ایک خصوصی محبت تھی، جیسے ان کے والد سے تھی تو انہی کی وجہ سے بیٹے سے بھی، اسامہ ابن زید سے. اسامہ ابن زید سنن ترمذی میں یہ روایت ہے، یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کے وقت مجھے کوئی کام پیش آیا اور میں رسول پاک کے پاس چلا گیا. اور یہ بات خود بتاتی ہے کہ زید، اسامہ ابن زید کا لنک ایسا تھا کہ رات کو بھی چلے جائیں تو رسول پاک مثلا قبول کر لیتے تھے، یعنی اتنا قرب تھا. تو ایک دفعہ رات کے وقت میں گیا، کوئی مجھے مشکل تھی، کوئی حاجت تھی، تو میں رسول پاک سے ملنے گیا. رسول پاک نکلے تو ان اردو کو میں ترجمہ کروں چونکہ عربی کا وقت نہیں ہے. تو رسول پاک نے اپنے بدن پر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس میں کچھ چھپایا ہوا تھا رات کے وقت. تو میں نے رسول اللہ سے بات چیت کی اور وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا جو بھی تھا. تو جب میں جانے لگا تو میں نے رسول پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ چادر میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے چادر کھول دی تو میں نے دیکھا ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے. ایک طرف رسول اللہ نے امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے چادر میں، اور دبایا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا بچوں سے پیار کی وجہ سے، اور ایک طرف حسین ہے. اور پھر فقالا، مجھے دکھا کے مجھے کہتے ہیں کہ اسامہ، ہادان ابنائی، یاد رکھ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، اور یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی زہرا کے بیٹے ہیں. اور پھر دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں محمد ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان کے ساتھ بھی محبت کر. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، جس جس کو بھی اپنے دل میں حسن و حسین علیہ السلام کی محبت محسوس ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اسی سنن ترمذی کی دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ رسول اللہ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی. اب ہر وہ شخص کہ جو ملوث ہے علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہلوانے میں، گالیاں دلوانے میں، اس نے علی سے نفرت نہیں کی، اس کو رسول اللہ سے نفرت ہے. اس کو حسن و حسین برے نہیں لگتے، اس کو رسول اللہ برے لگتے ہیں. یہ فارمولا ہے، یہ فارمولا جہاں بھی جائے گا اپلائی ہوگا. کوئی یہ کہہ دے آ کر، توجہ فرمائیے گا، کوئی یہ کہہ دے فلان محبت تو بہت کرتے تھے، محبت تو بہت کرتے تھے لیکن مصلحت تھی اس لیے مثلا رسول اللہ کی بیٹی کو منع کر دیا، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. محبت بہت کرتے تھے، ہو سکتا ہے تعبیر ہو جائے، ایسی تعبیلیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں، اور ہو سکتا ہے کوئی تعویل کرے امام حسین سے بہت محبت تھی لوگوں کو لیکن مجبوری تھی، امام حسین نے بغاوت کر دی تھی، مسلمانوں کا خلیفہ تھا یزید، محبت تو ان کی جزء میں ایمان ہے، وہ محبت تھی دلوں میں، لیکن شریعت کا قانون، شریعت پر عمل کرنے کے لیے لوگوں نے امام حسین کو قتل کر دیا. ایسی طویل بھی آپ کو مل جائے گی. تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب بھی دیا ہو. کون سی کتاب ہے؟ یہی سنن ابن ماجہ، یہ بھی سیاہ ستہ میں، جیسے سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ ہے، یہ بھی سیاہ ستہ میں سے ایک ہے. اس حدیث کے راوی ہیں زید ابن ارقم، صحابی رسول ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، توجہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول نے علی کے بارے میں اور فاطمہ کے بارے میں اور حسن کے بارے میں اور حسین کے بارے میں، یعنی ان چار کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا سلم لمن سالمکن و حرب لمن حاربتم، جس سے تم صلح کرو میری بھی صلح ہے، جس سے تم جنگ کرو میری بھی جنگ ہے. تو جس سے حسین جنگ کرے گویا اس سے رسول اللہ جنگ کر رہے، اور جو حسین سے جنگ کرے تو وہ تاویل بھی ختم ہو جائے گی. محبت تھی لیکن جنگ کر رہے تھے حسین سے، محبت تھی، محبت تو جزو ایمان ہے، ٹھیک ہے. تو جس نے حسین سے جنگ کی اس نے رسول اللہ سے جنگ، جس نے حسین کو پتھر مارا اس نے حسین کو پتھر مارا، جس نے حسین کو تیر مارا اس نے رسول اللہ کو تیر مارا، جس نے حسین کی بیٹی کو رسیاں پہنائیں اس نے رسول اللہ کی بیٹی کو رسیاں پہنائیں. بس میں ایک دو احادیث انشاءاللہ مصائب کی طرف آتا ہوں، ایک دو احادیث کے اسی سے منسلک ہیں کہ کتنا مقام بیان کیا، کتنی نصیحت کی، لیکن پتہ نہیں کیا تحریف کر دی گئی، کیسے کتمان حق کیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ جو واقعہ کربلا میں ہمیں ملتا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پر. ایک روایت اور سن لیجئے، یہ اس کا راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کے سائے میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کے جو بیٹے ہیں، یہ خود بھی صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کس لیے عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیے کتنا واضح ہے، کتنا واضح ہے، کتنا واضح ہے. ہم عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ سامنے سے حسین آ رہے ہیں، سامنے سے حسین آ رہے ہیں. تو حسین کو دیکھ کر عبداللہ ابن عمر نے ہم سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا شخص نہ دکھاؤں کہ جو آج کے دن، یعنی جس دن ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آج کے دن آسمان پر رہنے والوں کو اہل زمین میں سب سے زیادہ جس سے محبت ہے، میں تمہیں وہ شخص نہ دکھاؤں. لوگوں نے کہا دکھاؤ. کہا یہ جو سامنے سے حسین آ رہا ہے، جو آسمان پہ رہنے والے ہیں، روح زمین پر سب سے زیادہ، جتنے بھی لوگ روح زمین پر بستے ہیں، چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں، سب سے زیادہ آسمان والوں کو حسین سے محبت. یہ کہاں سے کہا؟ چونکہ رسول اللہ سے سن رکھا ہے. عبرت ہے، یہ جانتے ہیں، لیکن مدینہ سے جب امام حسین جا رہے تھے ان کو سمجھایا لیکن ساتھ نہیں گئے، روئے بھی لیکن گئے. حسین کے ساتھ جانا آسان کام نہیں، بہت ساری چیزیں کھینچتی ہیں. بعض دفعہ دین کا غلط تصور کھینچ لیتا ہے کہ میں یہ کام نہ بھی کروں تو میں بچ جاؤں گا. ایک صحابی رسول تھے، وہ ٹیلے پہ چڑھ گئے، امام حسین سے انہوں نے کہا کہ مت جائیں، مت جائیں، مت جائیں. امام حسین نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. تو ٹیلے پہ چڑھے. کسی نے پوچھا ٹیلے پہ کیوں چڑھ گئے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ سے کہ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے تو ٹیلے پہ چڑھ کے دعا مانگو. ٹیلے پہ چڑھ گئے، امام حسین کے ساتھ نہیں گئے. یہ ایسا ہی ہے، فرض کریں کوئی ہم روایت سنیں کہ جو مثلا ایک دفعہ یہ فلانی تسبیح نکالے اس کو 100 مجاہدوں کا ثواب ملے گا. اس کے بعد ایک وقت آئے کہ جب جہاد کے لیے جانا پڑے وہ کہے نہیں میں تو گھر میں بیٹھ کے تسبیح نکالتا ہوں، تو جا کے لڑ، تجھے ایک مجاہد کا ثواب ملے گا، میں تسبیح نکالوں گا مجھے 100 مجاہدوں کا ثواب ملے گا. جب وقت ہو نکلنے کا گھر سے, پھر گھر میں تسبیح پڑھنے والے پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے اگر وہاں پہ نہ جائے. یہ کج فہمی ہوتی ہے دین کے بارے میں. اصل میں اپنا چکر ہوتا ہے, میں جانا نہیں چاہ رہا, میں جانا نہیں چاہ رہا, میں یہاں بیٹھ کے تسبیحیں پڑھتا رہوں. یہ نہیں ہوتا. بعض لوگوں نے دین, کچھ یہ میری پسند کا میٹھا دین ہے, کچھ چیز کی مجھے پسند نہیں ہے, ان کے بدلے میں میں پیسے دے دوں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑا کام ہے, کم لوگ ہوتے ہیں بہت. لیکن یہ کہ کہے کہ میں یہ فلان مثلاً واجب کام نہیں کروں گا, یا میں یہ فلان حرام کام نہیں چھوڑ سکتا, اس کے بدلے میں پیسے دے دوں گا, اللہ تعالیٰ رشوت نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ کو رشوت کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین بھی نہیں لیتے, رسول اللہ بھی نہیں لیتے. بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم پیسے دے دیں گے تو باقی ہماری کرپشن معاف ہو جائے گی. ایسا دین خدا میں, کتاب خدا میں نہیں ہے. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. وقت تمام ہے, بس میں ایک روایت آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہوں گا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے حرثمہ ابن سلمان. دیکھیے لوگ کیسے بدلتے ہیں. یہ شخص کہتا ہے, روایت خود روایت کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں جنگ صفین کے لیے لشکر علی میں علی کے ساتھ تھا. ہم نکلے. اس کے ضمن میں, اس روایت کے ضمن میں ان کے لیے بھی جواب ہے جن کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ امام حسین نے ٹھیک کیا بھی ہے یا ٹھیک نہیں کیا, جس کے بارے میں اتنے قرائن موجود ہیں. یہ ساری حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں کتب اہل سنت کی. یہ حرثمہ ابن سلمہ کہتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کے لشکر میں ان کے ساتھ نکلا صفین کے لیے. راستے میں ہم کربلا پہنچے, کربلا کی سرزمین سے گزرے. وہاں پر ایک درخت تھا کہ جس کے نیچے علی ابن ابی طالب اترے اور جس زمین پہ اترے, نماز ظہر ادا کی, اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد علی نے اس سرزمین کی مٹی کو اپنی مٹھی میں لیا اور اس کو سونگھا, اور سونگھنے کے بعد فرمایا کہ ان قریب اس مٹی پر کچھ لوگوں کو قتل کیا جائے گا اور اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. ان قریب کچھ لوگ اس مٹی پہ قتل کیے جائیں گے اور اللہ بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو یہی حرثمہ یہ کہتا ہے کہ, توجہ فرمائیے گا, یہ کہتا ہے کہ میں, دیکھیں یہ مولا کے لشکر میں گیا ہے صفین, معمولی بات نہیں ہے. کہتا ہے کہ ہم گئے, ہم نے جنگ وغیرہ لڑی, واپس آ گئے, علی شہید ہو گئے اور میں بھی یہ حدیث بھول گیا. علی شہید ہو گئے اور میں بھی یہ حدیث بھول گیا کہ علی نے یہ بات کہی تھی. کہتا ہے پھر ایک دن وہ آیا کہ میں لشکر عمر ابن سعد میں کوفہ سے شامل ہو کر کوفہ سے نکلا حسین کو مارنے کے لیے, حسین سے جنگ کرنے کے لیے. ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو کر میں نکلا, جانے لگا. جب میں کربلا پہنچا تو میرے سامنے اچانک وہی درخت تھا. جب میں نے اس درخت کو دیکھا کہ جس کے نیچے علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھی تھی, جب میں نے اس درخت کو دیکھا, اب دین میں کج فہمی. یہ دین والا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, توجہ فرمائے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دین میں اگر کوئی دھوکہ کھا جائے کتنا برا ہے. یہ کہتا ہے میں نے درخت کو دیکھا, مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. جب مجھے حدیث یاد آ گئی تو میں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا حسین ابن علی کی طرف اور ان کے قریب گیا اور میں نے کہا, یبن رسول اللہ, میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں جنت کی. حسین کو خوشخبری دے رہا ہے یہ جنت, جو جنت کا سردار ہے, یہ اپنے فہم کے مطابق امام حسین کو خوشخبری دے رہا ہے کہ حسین آپ یہاں پہ قتل ہونے آئے ہیں, آپ کے بابا سے میں نے سنا ہے آپ نے یہاں پہ قتل ہونا ہے اور آپ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. امام حسین نے فرمایا, تو میرے ساتھ ہے یا میرے ساتھ نہیں. یعنی جنت میں جانا اور جنت میں نہ جانا اس طرح نہیں ہے. تو مجھے خوشخبری نہ سنا, مجھے خوشخبری سنانے والوں نے سنا دی ہے, مجھے تو میرے نانا نے خوشخبری دی ہے. تو مجھے خوشخبری مت دے, تو مجھے صرف اتنا بتا کہ میرے ساتھ ہے یا میرے خلاف. جانتے ہیں کیا جواب دیا اس میں؟ اتنی وضاحت کے بعد کہ جو یہاں قتل ہوگا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اور اس نے دیکھا کہ وہ قوم، وہ لوگ قتل ہونے کے لیے کربلا آ گئے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھیے دنیا کیا کرتی ہے۔ یہ دین میں تعویلیں بھی دنیا کی محبت میں ہوتی ہیں۔ امام حسین کو جواب دیتا ہے، امام کے سوال کا کیا جواب دیتا ہے، کہتا ہے حسین نہ تیرے ساتھ ہوں نہ تیرے خلاف جنگ کروں۔ امام حسین نے فرمایا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں پیچھے اپنی بیوی بچے چھوڑ کے آیا ہوں، پیچھے اپنا مال چھوڑ کے آیا ہوں، اگر میں تیرے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا تو میری بیوی کو بھی مار ڈالیں گے، میرے بچوں کو بھی مار ڈالیں گے۔ امام نے فرمایا کہ یاد رکھ، جو بھی مجھے کربلا کی سرزمین پر قتل ہوتا ہوا دیکھے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو میرے ساتھ قتل ہوں گے وہ تو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جو بھی مجھے یہاں قتل ہوتا ہوا دیکھے گا یعنی دشمنوں میں سے اس لشکر میں، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ یہ کیا جواب دیتا ہے؟ تعبیر دیکھیے، تعبیر دیکھیے۔ یہ شخص جواب دیتا ہے میں یہاں سے بھاگ کے دور چلا جاؤں گا تاکہ آپ کو قتل ہوتے ہوئے نہ دیکھوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے حسین سے یہ بات کی اور اس کے بعد میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میں میدان کربلا سے چلا گیا تاکہ میں حسین کو قتل ہوتا ہوا نہ دیکھوں۔ اس نے حسین کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن حسین کی بہن حسین کو قتل ہوتے ہوئے، حسین کی بہن زینب نے اپنے بھائی کو، کیسی بہن ہے کیسا بھائی ہے، جب امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آیا، بہت صبر والی تھی بی بی زینب، لیکن ایک دفعہ جب چھری کو حسین کے گلے کی طرف جاتا دیکھا، بی بی زینب نے ادھر ادھر دوڑنا شروع کیا کہ شاید کوئی اس چھری کو روک لے۔ ان لشکریوں میں سے سب سے زیادہ جو حسین کے مقام کو جانتا تھا وہ خود عمر ابن سعد تھا، صحابی رسول کا بیٹا ہے، پتہ نہیں کس امید پر علی کی بیٹی عمر ابن سعد کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے اے سعد ابن وقاص کے بیٹے، تو دیکھ رہا ہے علی کا بیٹا تیرے رسول کا نواسا شہید کیا جا رہا ہے۔ عزادار سعد ابن عمر ابن سعد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن اپنی بات کو نہیں بدلتا، کہتا حسین کو جلدی شہید کرو، حسین کو جلدی شہید کرو۔ عزادار چھری حسین کے گلے پر چل گئی، چھری حسین کے گلے پر چل گئی۔ ایک دفعہ زلجنا خیموں میں واپس آیا، زلجنا خیموں میں واپس آیا، لیکن جب گیا تھا تو سب نے دیکھا تھا حسین ساتھ ہے۔ زلجنا واپس آیا، سکینہ دیکھنے کے لیے باہر نکلی، دیکھا گھوڑا تو آیا ہے لیکن بابا نہیں آئے۔ ایک دفعہ گھوڑے کی طرف بدوڑ کر گئی بی بی اور گھوڑے سے سوال کیا زلجنا میرے بابا شہید ہو گئے، بس مجھے ایک بات بتا دے۔ سکینہ کو اپنی پیاس بھول گئی، زلجنا سے خطاب کر کے کہتی ہے بس ایک بات مجھے بتا دے، ہل سکیا ابھی ہم قتل اتشانا، میرے بابا کو شہید کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا؟ یہ مظلوم سکینہ ہے جس سے بابا کو چھینا گیا، اور اس کے بعد بس مصیبت وہاں تمام نہیں ہوئی۔ عزادارو آپ نے سنا ہے بی بی سکینہ کو تنہا اونٹ پر سوار کرایا گیا، تنہا اس سواری پر سوار کرایا گیا۔ ایک دفعہ سفر کے دوران خدا جانے کیا ہوا کہ بی بی اس سواری سے نیچے گر پڑی، بی بی سواری سے نیچے گر پڑی۔ بی بی زینب نے ان لائنوں سے سوال کیا سکینہ کو ہمارے پاس بھیج دو، سکینہ کم سن ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے اب میں ایسا کام کروں گا کہ سکینہ نہیں گرے گی۔ کسی سے کہتا ہے رسی لے کر آؤ اور اس بچی کو باندھ دو تاکہ یہ گر نہ سکے۔ کربلا سے کوفہ کا سفر، بی بی کا اپنے بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ کس طرح اس سواری پر سفر کیا؟ بی بی کا سینہ چھلنی ہو گیا، بی بی کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے پروردگار حسین، تجھے امام حسین کا واسطہ، ہماری اس آزاداری کو، اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ اپنے امام کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما، اپنی کتاب کی معرفت، اپنے رسول کی، اپنے اہل بیت کی معرفت پروردگارہ ہمیں نصیب فرما. پروردگار کے حق کے محمد و آل محمد، اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہمیں نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا کہ جو امام حسین کو تو رو رہے ہوں لیکن ان کے اعمال پر زمانے کا امام گریہ کرتا ہو. پروردگارہ ہمارے امام کے قلب کو ہم سے راضی فرما. پروردگارہ ہم یا لیتنا کہنے والے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے. پروردگارہ اگر کربلا میں ہوتے شاید ہم حسین کے ساتھ ہوتے. لیکن پروردگارہ ہم التماس کرتے ہیں جو ہمارے زمانے کا حسین ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کاموں سے ان کے قلب کو راضی کر سکیں. پروردگارہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام حسین، اہل بیت اطہار، رسول اللہ، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا قرار دے. پروردگار بحق محمد و آل محمد، تمام دنیا میں آزاداری امام حسین، آزاداران امام حسین کی حفاظت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد، ہماری دنیا و آخرت کی مشکلات تو ہم سے بہتر جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے قرآن کریم کا واسطہ، ہم سب کی دنیا و آخرت کی حاجات و مشکلات کو حل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.